بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم
ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا، آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا، آپ کے دربار کے پاس۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے بابا جان، تمام محمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ پیارے بابا جان، میرا سوال آپ سے تھا، اکثر لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، کسی موضوع پہ کسی بات پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ میں دعا کرو، ایک عام سے آدمی کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں پیارے بابا جان کوئی مدنی سکول عطا فرمائے۔
ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا بھی تو مطلب، جو نیک ہوتے ہیں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، گناہگار سمجھتے، تو ایک دوسرے کو دعا کیا کہنے میں حرج نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر نیکوکار کون؟ شہنشاہ ابرار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب نیکوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کے لیے رخصت کیا تو ان سے فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے یہ ارشاد سرکار کا بہت اچھا لگا۔ سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، فاروق اعظم نبی نہیں ہیں، صحابی ہیں، تو یوں بڑے نیک نے اپنے سے کم نیک کو، یعنی ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً سب سے زیادہ نیک ہیں، تو کوئی دو رائے نہیں اس میں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، تو یوں گناہ گار کو جو بے نمازی ہے اس کو بھی اگر کسی نے دعا کا کہا اس پر کیا حکم لگے گا؟ ہاں یہ کہ یہاں ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی واقعی گناہگار اس طرح کا ہو اور اس کو سب لوگ دعا کے لے کہیں تو یہ خطرہ اگر ہو تو پھر نہ کہا جائے کہ یہ پھول پڑے، کہ مجھے لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، میں بھی کچھ ہوں، یوں نیکیوں سے مزید وہ دور نہ ہو جائے گی۔ ایک یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ اس کے لیے بہتری ہے، کہنے میں حرج نہیں ہے دعا کا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ظاہر کے نبی ہیں اور کئی نبیوں سے، بے شمار نبیوں سے افضل نبی ہیں، بلکہ رسول ہیں، ان پر تو پوری شریعت نازل ہوئی ہے، وہ تورات شریف، ان سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام معصوم نبی ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہی ہم اس کو کہیں گے کہ ہمیں مطلب یعنی کہ ایک دوسرے سے دعا کا کہنا چاہیے، نہ جانے کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اب دعا کا کیا دعا منگوائیں؟ اب ہم لوگ دنیا مانگتے ہیں، بس عام طور پر دنیا 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 دنیا۔ حالانکہ بزرگوں کا طریقہ، سرکار اعلی حضرت کا خاص کر طریقہ یہ تھا کہ جب بزرگوں سے ملنے کی کوئی صورت ہوتی تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کا کہتے تھے۔ ہم لوگ روزی مبارکت کا کہتے ہیں، کنگدستی کے رونے روتے ہیں، بیماریوں کے رونے روتے ہیں، پریشانی ہو اور انہیں روتے ہیں. ان دعاؤں کا کہنا بھی جائز ہے لیکن ایمان کی سلامتی اگر جس کو یہ ٹینشن لگ جائے نا یہ وہی سمجھے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. جس کو برے خاتمے کا ٹینشن لگ جائے یہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے اس کو پتا چلے وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. ہاتھ میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے یہ بڑی مصیبت ہے جس کے لیے ہم دعائیں کروا رہے ہیں. یا برے خاتمے کے خوف کا ٹینشن کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے میرا ایمان کہیں مجھ سے چھن نہ جائے مرتے وقت کہیں میں کفر پر نہ مر جاؤں. اتنا بڑا مطلب یہ معاملہ ہے کہ جو کفر پر مرے وہ تو ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا معاذ اللہ. آج تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی نا کیسی پریشانی ہوتی ہے کہ جلدی سورج ڈوبے اور ہم کچھ کھانے پینے کی ترکیب میں آئیں کیسا فکر ہوتی ہے. کاش اس وقت یہ حدیث پاک یاد آ جائے کہ جب سخت گرمی ہو تو بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ یا اللہ آج بڑی گرمی ہے مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے. جو یہ کہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتا ہے تم گوارے نا میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے پناہ دی. اسی طرح وہ سخت سردی میں اگر بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی زم حریر سے بچا. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہنم کی زم حریر کیا ہے؟ اس طرح ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے زمحریر اس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے جب اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ایسی سردی ہوگی. اللہ تعالی ہم کو زمحریر سے پناہ دے جہنم کی گرمی سے بھی پناہ دے جہنم کی آگ سے بھی پناہ دے. تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں نا اگر بندہ غور کرنے پر آئے نا تو ان میں آخرت کی یادیں بہت تلاش کر سکتا ہے. جیسے میں نے گرمی کا کہا یہ گرمی پر جہنم کی گرمی یاد آئے موت کی گرمی یاد آئے قبر کی گرمی یاد آئے موت کی بھی گرمی. ہاں بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی ہے قبر پر گئی دعا کی یا اللہ کہ اس مردے کو ہم پر ظاہر کرتا کہ ہم اس سے موت کے بارے میں معلوم کریں. تو ایک قبر پر جب انہوں نے دعا کی تو قبر شق ہوئی پھٹی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا آدمی نکل آیا اس کے ماتھے پر سجدے کے نشانات تھے. اس نے کہا کہ مجھے مرے 50 سال ایک روایت کے مطابق 100 سال ہوئے ابھی تک موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں دعا کرو مجھے اللہ تعالی پچھلی حالت پر لوٹا دے. انہوں نے دعا کی تو پھر قبر میں وہ صاحب جو تھے وہ چلے گئے. ابھی کوئی نیک آدمی معلوم ہو سجدوں کے نشانات تھے جنہوں نے دعا کی وہ بھی نیکوں کی کوئی جماعت نیکوں کا گروہ تھا. بظاہر یہی ہے کہ ان کی دعا سے اللہ نے مردہ زندہ کر دیا نا ان کے لیے وہ معلومات ہوئی. تو یہ اسرائیلیات ایک پورا چیپٹر ہے حدیثوں کا. یہ عبرت کے لیے اس طرح کی روایتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں ہماری عبرت کے لیے. تو ہم مطلب یعنی کہ گرمی سے سخت گرمی ہو تو موت کی گرمی کو یاد کریں قبر کی گرمی اسی گرمی قبر کی ہے نا ابھی ایک کمرہ ہو اور اس میں چاروں طرف سے کوئی کھڑکی ہی نہ ہو, بند کر دیا جائے اور پنکھا بھی نہ ہو, کیسی گرمی لگے ہے نا, بے قراری ہو جائے, گھبراہٹ ہو جائے. یہ دو تین سال پرانا واقعہ ہے, دبئی میں, عرب امارات کا مشہور شہر ہے دبئی, اس میں بجلی چلی گئی. کیوں, وہاں بجلی ہماری طرح نہیں جاتی, بہت کم ہی جاتی ہے, بجلی چلی گئی. اب وہاں ایسی بہت ساری عمارتیں ہوں ملیں گی آپ کو جو سینٹرل اے سی ہوتی ہیں, پنکھا نہیں ہوتا ان میں, اور وہ کھڑکیاں اور کھولنے کا بھی دستور کم ہی ہے, بند رکھتے ہیں اے سی. تب وہاں چلی گئی بجلی, اب اے سی بند ہو گئے. گرمیوں کا موسم تھا, جو مجھے بتایا گیا وہ تھا کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اس میں, گرمی سے برداشت نہیں ہو سکا, کہ اے سی کے عادی تھے, اے سی بند ہو گئے. اور دن کا وقت تھا, ہمارے یہاں تو یہ کہ اے سی کم ہے, اے سی کا رواج, اور گرمیاں سہنے کے اب بھی مطلب ہمارے یہاں تجربہ کاروں کی بہت تعداد ہے جو گرمی سہ لیتے ہیں, ادھر کے لوگ کم سہ سکتے ہیں, اے سی میں پڑے رہتے ہیں. بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز سے ذہن نصیب کہ ہم کوئی ایسی آخرت کی اس میں سوچ نکالیں جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائے, تو یہ دنیا کی تکلیف میں سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کم محسوس ہوگی پھر, جب آخرت کی فکر میں ڈوب جائیں گے نا. جیسے وہی گرمیوں میں جو میں نے آپ کو مثالیں دی, ان میں اگر ہم کھو جائیں گے, یہ گرمی واقعی کچھ بھی نہیں ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, اس گرمی کے مقابلے میں. یہ گرمی سے بچنے کا سامان ہے, پنکھے چل رہے ہیں, اے سی بھی لوگوں کے پاس ہیں, کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں, ہوا کی آمد و رفت رہتی ہے, ہوا چل پڑتی ہے بعض اوقات, قبر میں کہاں سے ہوا آئی ہے. اگر بندہ گناہگار ہوا اور پروردگار اس سے ناراض ہوا, پھر وہاں ہوا کوئی بھی سوراخ نہیں جس سے ہوا یا روشنی آئے. یہی تصور کرے اپنے ڈرانے کے لیے کہ اگر کوئی زندہ قبر میں بند کر دے کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, اس لیے گناہوں سے بس ڈرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ بیلا بلوچستان کے عاشقان رسول بھی آج ہمارے ساتھ ہیں پاک برکات کی کابینہ, اور اسکرین پر اپنے جلوے لٹا رہے ہیں. مرحبا, صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم.
آصف بول رہا ہوں مسقط عمان سے. میرے پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اذان آ جاتی ہے, تو اس کے بعد پیسٹ لگا کے بندہ برش کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟
پیسٹ اور منجن, ان کے مسائل یہ ہیں کہ یہ روزے میں نہ کیے جائیں. اگر ایک بھی ذرہ اتر گیا اور حلق میں محسوس ہوا اس کا اترنا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے پیسٹ نہ کیا جائے, اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے. پیسٹ میں تو اتنی تیزی ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ وہ حلق میں تو اس کا اترنے کا ہر امکان موجود رہتا ہے. اس لیے پیسٹ اور منجن استعمال نہ کیا جائے. پان کا جزئیہ بہار شریعت میں کہ کسی نے پان کھایا اور وہ تھوکتا رہا, مگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ پان کے باریک اجزاء حلق میں اتر جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ علیہ وسلم.
میں نے دو بائی پاس کروائے ہوئے ہیں اور روزہ میں رکھ نہیں سکتا, تو اس سلسلے میں مجھے شرعی طور پر, اسلامی طور پر اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں.
دو بار بائی پاس کروایا, اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور نیکیوں بھری سنتوں بھری طویل زندگی عنایت کرے. بائی پاس کروایا یا نہ کروایا اس سے کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا روزے کے تعلق سے. ایسا مریض کہ جو یا تو اس کو طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب غیر فاسق وہ کہہ دے کہ تم کو روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی, تو اس طرح کا وہ منع کرے تو روزہ اس وقت نہ رکھے, بعد میں رکھ لے, قضا کر لے. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے بیماری کی, تو عقل چلی جانے کا خوف وغیرہ, تو اس کا اپنا تجربہ ہو تب بھی روزہ ان دنوں نہ رکھے. مثلا گرمی ہے اس میں برداشت نہیں ہوتا, سردی میں برداشت ہو جاتا ہے, سردی میں قضا کر لیں, یہ رعایتیں ملیں گی. اچھا, یا ایسا بوڑھا کہ جو جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے, نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے. ہاں اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب تو اس کو گرمیوں کو بجائے سردیوں میں رکھنے کی اجازت ملے گی, مگر وہی کہ وہ سردیوں میں قضا کر لے گرمیوں کے رمضان کے روزے, وہ بھی اسی صورت میں کہ وہ واقعی برداشت کر ہی نہیں سکتا, ایسا بوڑھا ہے اور آئندہ اس کو صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دے, ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم وہ ادا کر دے. اچھا, اس کے باوجود اگر اس کی طاقت لوٹ آئی, یعنی سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا گرمیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا اور صحت بھی لوٹنے کی امید نہیں ہے, ایسا ضعیف کمزور شیخ فانی اس کو بولتے ہیں, تو اس کے لیے فدیہ واجب ہے کہ فی روزہ ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم یا اتنے گیہوں دو کلو میں سے 80 گرام کم, سمجھو کہ موٹا حساب 2 کلو گیہوں وہ دے دے مگر 80 گرام کم واجب, 2 کلو میں سے 80 گرام کم دے گا تب بھی واجب ادا ہو جائے گا, اور اگر 2 کلو گرام دے گا تو 80 گرام زائد گئے تو اللہ کی راہ میں گئے, اس کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا فی روزہ ایک روزے کا. اچھا, اس میں بھی اگر یہ سارے اس نے فدیے بھی ادا کر دیے, واقعی اس کی حالت ایسی تھی کہ صحت نہیں لوٹے گی, پھر اتفاق سے لوٹ آئی صحت, بعض ایسے بوڑھے آپ نے سنے ہوں گے, ہو سکتا ہے دیکھے ہوں کہ پورے سفید بال ہو جاتے ہیں پھر کالے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں میں نے بھی سنا ہے کالے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو چلو کالے اور سفید تو اپنے سمجھے, تو فدیہ دے بھی دیا لیکن اب طاقت لوٹ آئی تو فدیہ نفل ہو گیا اور یہ روزے قضا کرے گا جو اس نے اپنی اس ضعیفی اور شیخ فانی کی جو تعریف میں نے بیان کی اس پر وہ اگر آ گیا تھا تو اب یہ کہ یہ قضا تو کرے گا, روزہ فرض ہے. اب تو آج کل تو بڑے مطلب تندرست لوگ بھی باز نہیں رکھتے روزہ, باز کیا ایک تعداد ہے معاذ اللہ نہیں رکھتے, پورے پورے گاؤں ایسے سنے ہیں کہ جیسے اس میں رمضان کا پتہ نہیں چل رہا, خود باب المدینہ میں ایسے علاقے سنے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے, وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں سرے ہم ہوٹلیں کھلی ہوتی ہیں کھا رہے ہوتے ہیں سگریٹیں پھونک رہے ہوتے ہیں. افسوس, یہ جان بوجھ کر روزہ ترک کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, جہنم کا عذاب خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. جو کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا وہ کافر ہو جائے گا, اللہ کے عذاب کوئی ہلکا سمجھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
السلام بابا جان
ورحمۃ اللہ.
اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب گنبد کو غسل دیا جا رہا ہے, اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آپ کو اشارت مل جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟
ہائے سبز گنبد کے اوپر میں تو صحیح بات ہے کہ چڑھنے کی جرت ہی نہیں کروں گا، میری تو یہی کیفیت ہے، تو سنہری جالیوں کے پاس برسوں سے حاضری نہیں دی، مدینہ شریف گیا ضرور ہوں، میں باہر سے حاضری دی ہے، کہ وہ ایک تصور بس میرا یوں جیسے کہ میں اپنے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جو میں سمجھ سکا ہوں، جیسے آپ کسی عزیز کی قبر پر جائیں گے تو قبر اوپر تھڑے پہ رکھی ہوتی ہے یا زمین کے اندر، وہ آپ کی امی یا ابو زمین کے اندر ہیں، تھڑے زمین کے اندر ہوتے ہیں، تو اب زمین کے اندر کے تصور کے ساتھ اوپر سے سنہری جالیوں میں زمین، وہ تو اوپر ہے نا، اب تو پتہ نہیں کتنی تہیں چڑھ گئی ہیں، اوپر بھی فرش بڑھ بڑھ کے وہ کتنا بڑھ گیا، تو اب یہ کہ میں وہاں کیسے کھڑا رہوں، یہ میری اپنی سوچا، کھڑا ہوا سنہری جالیوں پر حاضری 100% جائز ہے، بڑے بڑے علماء حاضری دیتے ہیں، اکابرین اور اولیاء کرام کی حاضریاں بالکل ثابت ہیں، صحابہ کرام کی حاضریاں ثابت ہیں، تو بہرحال یہ کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی، یہ باب السلام کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے تھے، مفتی احمد یار خان نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے بات چیت کی کہ نورانی بزرگ، نورانی چہرے والے، پہلے تو موویاں اور ویڈیو اور یہ ہوتی نہیں تھی نا، پہچان مشکل ہوتی تھی، یا تو دیکھا ہو تو پہچان ہو خالی، ورنہ انجانا ملے تو نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آتے تھے بابو سلام کے دروازے پر، اندر نہیں آتے تھے، وہ تو ان سے کوئی دعا سلام کر کے تعارف ہوا کہ انہوں نے اپنا نام بتایا، یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی، مفتی صاحب نے ان کا نام سنا تھا، بولا میں نے تو آپ کا نام سنا ہے، آپ کی فلاں فلاں کتاب بھی میں نے پڑھی ہے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی کتاب ہے ان کی، تو اب یہ کہ ان کے ظاہر مراسم بنے ہی، تعارف ہوا، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اندر کبھی نہیں دیکھا، آپ بابو سلام پر ہی رہتے ہیں، تو جو کچھ مطلب فرمایا اس کا اسی طرح کا مضمون ہے کہ کتے کا کام دروازے پر پہرا دینا ہوتا ہے، میں اور اندر کیسے جاؤں، کیا یہ کم کرم ہے کہ آقا نے اپنے دروازے تک مجھے بلا لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، ان باتوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ مطلب اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، نعوذ باللہ کوئی یہاں یہ کہے نا کہ سنہری جالیوں پر حاضری دینا ناجائز ہے تو اس پر اعتراض ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی کہ ایک جائز کام کو اس نے ناجائز کہا کیوں، گناہ گار ہے ناجائز کہنے والا، اب خود ادباً نہیں جاتا، اس کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں پڑتی، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، تو یہ اس کی اپنی عاجزی انکساری پر محمول کریں گے اور اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ وہ دو بزرگوں کا واقعہ، دو بزرگ بھی نہیں ہے مطلب دو افراد تھے، آدمی تھے، وہ مسجد کے پاس سے گزرے، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، تو ایک نے کہا میں تو مسجد میں جاتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، میں اللہ کے گھر میں کس منہ سے جاؤں گا، میں گندا ہوں، میری جرت نہیں ہے، اب یہ اس کے دل کی آواز تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ آواز مسموع ہوئی، سنی گئی، ہے نا، یعنی قبول ہوئی، اور اللہ تعالی نے اس عاجزی کرنے والے شخص کو صدیق کا مرتبہ دیا، صدیق یہ ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت، صدیق ولی ہوتا ہے تو سب سے بڑا ولی صدیق، جیسے ہمارے غوث پاک یہ بھی صدیقین میں سے تھے، غوث پاک ہی صدیق نہیں تھے، بے شمار اولیاء کرام صدیق ہوئے، تو یوں مطلب عاجزی، لیکن یہ اس میں دیکھو بہانے مت بنانا کہ میں نماز کی جماعت کیسے لوں، میں گناہ گار ہوں، ایسی دل کی ہماری کیفیت ہوتی نہیں ہے، خالی کو ایسے ڈراما کرے گا تو وہ اس کی آخرت اور برباد ہوگی کہ اپنی مطلب ولایت منوانا چاہتا ہے اپنے کو مطلب عاشق خداوندی عاشق الہی ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں. وہ اس دور کا واقعہ شریعت محمدی میں تو جماعت واجب ہے شرائط کے ساتھ اپنے, تو اب گناہگار سمجھ کر مسجد سے رکنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی, مسجد کے اندر جا کر جماعت لینی ہی پڑے گی. اچھا یہ بتا دوں سبز گنبد شریف پر جو اوپر جاتے ہیں رنگ کرتے ہیں میں ان کو ناجائز نہیں سمجھتا, مجھے اپنی کیفیت پوچھی گئی میں نے یہ بیان کی. ورنہ جنہوں نے اوپر گنبد بنایا یا جنہوں نے قبر بنائی جن صحابہ نے تو نعوذ باللہ کیا انہوں نے غلط کیا ہوئے, تو جنہوں نے گنبد بھی بڑے عشاق نے بنایا, عشاق جو بادشاہ گزرے ان کی ایک اپنی تاریخ ہے گنبد بنایا, تو یہ سب اوپر چڑھے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. پھر وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اوپر چڑھتے ہیں یہ لوگ, تو میرا تو ایک اپنی کیفیت یہ کہ میں مدینے میں کئی سال سے گزارے, میں نے آنا جانا جب ہوا تو میں اوپر کی منزل پر نہیں رہتا تھا, میں مطلب وہ گراؤنڈ فلور پر تھا, میں پہلی منزل پر بھی نہیں جاؤں گا, میری اپنی بس میری مرضی. شریعت نے واجب نہیں کیا نا کہ پہلی منزل پر چڑھو دوسری منزل پہ چڑھو, تو اپنی اپنی مطلب وہ ایک ترکیب ہوتی ہے اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. لیکن میں کوئی 100 منزلہ عمارت کی چھت پہ چڑھ جائے گا میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, اس لیے میری کیا گرفت ہوگی, ناجائز تو کیوں کہوں گا بھی, کیوں ناممکن ہے کہ میں کہوں, میں کیوں کہوں ناجائز جب شریعت نے ناجائز نہیں کہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على
محمد نعمان اتاری جامعۃ المدینہ فیض آباد پنجاب سے. بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا کیا سجدہ واجب ہوگا سننے والے اور پڑھنے والے پر, اور اگر سجدہ ہے تو سامعے کو معلوم نہیں کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا, برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
بہار شریعت جلد اول صفحہ 730 مسئلہ 15 فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا یعنی آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا. سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے, البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا, اور یہ آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان میرا نام محمد عاصم رضا اتاری ہے, حاصل پور ضلع بہاولپور سے حاضر ہوا ہوں. حال یہ ہے کہ ایک شخص نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کے اگلے 3 دن بغیر ساحری کے روزہ رکھوں گا, اور جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اگلے دن روزہ رکھنا بھول گیا اور باقی 2 دن اس نے روزہ رکھ لیا, اس جو روزہ رکھنا بھول گیا تھا اس کا وہ کیا کرے گا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 روزوں کی منت مانی, روزوں کی منت تو درست ہے لیکن بغیر سحری کے روزہ 3 روزے رکھوں گا, یہ سحری سنت ہے, بغیر سحری کے روزہ رکھنا بہادری نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر سنت ترک کرتا ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ بے کمالی ہے, اس نے سنت چھوڑی. یہ منت تو درست ہوگی نا, یہ ایک فضول اس نے سحری کر لے تب بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سحری یہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے. ارے کوئی منت اسی کی صحیح ہوتی ہے نا کہ جو عبادت مقصودہ ہو. مثلا نماز کی منت مانی تو صحیح ہے، وضو کی منت مانی تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مثال کے طور پہ کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اس کام کے ہوتے ہی میں وضو کروں گا اللہ کے لیے، میں یہ منت مانتا ہوں، اس طرح کے الفاظ میں اس نے منت مانی، تو اب اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. اچھا ہے کہ وضو کر لے، لیکن نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوا. تو اب یہاں تو اس نے ایک غلط کام کی منت ساتھ میں خامخا شامل کر دی نا کہ میں بغیر سحری کے روزے رکھوں گا، تو اس لیے وہ سحری تو اس کو کرنی چاہیے اور روزے تو اس پر واجب ہو جائیں گے تین. اب یہاں یہ صورت انہوں نے بیان کی کہ منت تو مان لی، تین دن پے در پہ روزے رکھوں گا کل سے، اور وہ کل والا روزہ ہی بھول گیا ہے رکھنا، دو روزے اس نے رکھے، یعنی اگر کل کا بھول گیا تو کل کے بعد جو دو روزے رکھے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے پے در پہ، تو یوں تین روزے ہو جائیں تو منت درست ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ڈبے کا دودھ کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جب تک ایکسپائر ڈیٹ گزر نہ جائے، کیونکہ اس پہ لکھی ہوتی ایکسپائر ڈیٹ. اور جب یہ کھل جائے نا تو پھر کہتے ہیں کہ جلدی استعمال کر لیا جائے. جب تک پیک ہے نا تو ایکسپائر ڈیٹ مضبوط مانی جائے گی، کھل گیا تو پھر باہر کی ہوا ایئر ٹائٹ ہو رہی ہے، کرتے ہیں جن کے حساب کتاب ہوتے ہیں، کھلنے کے بعد گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاں کھلنے کے بعد فریج میں رکھیں، اور دواؤں کا بھی کچھ اس طرح کا انداز ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ جیسے کہ وہ آئی ڈراپ تو آئی اسپیشلسٹ نے بتایا تھا کہ یہ ویسے ایک سال اس کی ڈیٹ ہے جیسے، مگر کھول لی تو مہینے کے اندر اندر استعمال کر لو، اور اگر فریج میں رکھو گے تو کچھ مزید مہلت مل جائے گی، کھلنے کے بعد وہ پھر سال بھر کی ترکیب نہیں رہے گی.
بابا دودھ کون سا استعمال کرنا چاہیے؟
دودھ حلال جانور کا استعمال کریں.
تو ڈبے کا کھلا اور پاؤڈر بھی آتا ہے، کس طرح؟
ہاں ہاں، تو اصلی دودھ کے لیے تو اپنے کو بھینس پالنی پڑے گی، باقی تو اصلی دودھ دے گا کون یار؟ اصلی مسلمان اس نے اخلاص کے ساتھ مسلمان تو عبادت ہی کرنے سے قاصر ہے، تو دودھ کہاں سے دے گا ہم کو؟ تو اب تو دودھ میں ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ملاوٹ، اس میں نہ صرف مطلب یہ پاؤڈر بلکہ کیا کیا الا بلا ملاتے ہیں دودھ میں، کریم کھینچ کر پھر یہ شاید چکنا کر دیتے ہوں گے اس کو ترکیب بنا کر، پھر گائے بکری بھینس سب مکس ہوتا ہے اس میں دودھ، اور پانی اپنی جگہ پر. عام طور پر اب دودھ جو ہے نا یہ ملاوٹ والا مطلب کوئی خوش نصیب اصلی دودھ بھی بیچتا ہوگا، ہم ہر فرد کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں حاضرین ناظرین کہ اچھے لوگوں کی کس قدر کمی ہو چکی ہے. اگر وہ خالص دودھ بیچے گا تو اس کو بھی شیطان وسوسے سے ڈالے گا کہ بازار میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. بازار میں دودھ جس بھاؤ میں بکتا ہے، اب وہ بھینس سے دھو کر بے آئے نہیں وہی دودھ یہ دے بیچے تو یہ کہاں اس کو وارا کھائے گا؟ لیکن وارا لیے کہ اگر یہ صحیح آدمی ہوگا نا تو یہ بھلے ڈبل دام میں دودھ بیچے گا، شروع میں کوئی تکلیف ہوگی، بعد میں جب دیکھیں گے نا لوگ کہ یار دو لیٹر دودھ میں جو کام ہوتا تھا یہ اس کے آدھے اور پون لیٹر میں کام ہو جاتا ہے اس کا دودھ، تو یوں اس کا دودھ بھلے ڈبل دام میں سستا پڑے گا. اور صحت صحت بخش بھی ہوگا. اس طرح پاؤڈر میں بھی خدا جانے کیا کیا ملاتے ہوں. ڈبے اب تو طرح طرح کے دودھ کے آتے ہیں, اس میں تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ دودھ ہی نہیں ہے. کسی نے کہا تھا کہ یہ مت پیا کرو, یہ دودھ ہی نہیں ہے, میں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے اس میں, خدا بہتر یاد ہے. میں کسی کمپنی کو نہیں بولتا, ذرا ہر کمپنی کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ذرا ہوش سے. ایسا گوڑا دودھ ہوتا ہے ڈبے کا, سمجھے, اتنا سستا کون دے گا یار, تھوڑی بہت تو عقل میں آتا ہے. یعنی یہ تو ہے نا کہ ڈبیا میں اس کے تھن کے نیچے رکھا اور یہ نکالا اس میں چوائی کی اور اس کو پیک کر دیا. اللہ بہتر جانے کیا کیا اس میں ڈالتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے, خدا بہتر جانے. ہاں کہاں سے اصلی دودھ کہاں سے لائے, یہ بولے بھینس پالنی پڑے گی. ہمارے گھر میں یعنی جب میں خود چھوٹا تھا نا تو میں دودھ لاتا تھا, لکھا ہوتا تھا ایک روپے سیر بھینس کا خالص دودھ. بھینس سے بھی ہوتی تھی وہاں پیچھے, باقاعدہ چوائی کر کے لاتے تھے اور وہ پھین بنتے تھے اوپر. اب اس میں پانی مکس ہو تو ہو, لیکن میرے خیال میں کیمیکل تو کوئی نہیں ڈالتے ہوں گے. اور دودھ بھی واجبی ملائی کی تیز جمتی تھی, ایک روپے سیر. اب وہ ذرا ہم لوگ تو غریب لوگ تھے, ہماری تو غربت ہم نے دیکھی ہے نا, وہ کبھی دودھ کا مطالبہ جیسے کریں گے ہم کو دودھ چاہیے تو اب دودھ ہم کو کون پلائے, ارے غربت میں دودھ تو نہیں پی سکتا آدمی. تو پھر کبھی کبھی ہماری امی بولتی تھی ہاں ہاں بھینس باندھ لیں گے, دودھ پینا ہے نا تم کو. یعنی یوں وہ ڈانٹ میں کبھی طنز میں کبھی اس طرح, یا ہم نے بھینس تھوڑی باندھی ہے کہ تم کو دودھ پلائیں. تو اب یہ کہ جو بچپن میں اب دودھ نہیں ملا, تو جس کو بھی بچپن میں دودھ نہیں ملتا نا اس کی آخر میں آگے چل کر اس کو تکلیف ہوتی ہے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے. آپ نے بعض بوڑھے ہوں گے دیکھے ہوں گے جو یوں دن دناتے پھرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بعض بوڑھے 80 سال کے 90 سال کے بڑے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے ناخن میں بھی روگ نہیں ہوتا, کوئی درد نہیں ہوتا ہڈیوں میں اس کے. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس نے بچپن میں خوب دودھ پیا ہوگا. اور جس کو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے نا, جوڑوں کا درد, ہڈیوں کا درد, ہڈیاں کمزور, وہ بےچارا مطلب مر مر کے جو گزارا کرتا ہے, تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے بچپن میں دودھ نہیں پیا ہوتا. یہ تحقیق ہے. تو اپنے اپنے ملک یا مطلب قوم یا نسل کے حساب سے یہ کچھ اس طرح کا کچھ شد ہوتا ہے کہ جب تک نشو و نما ہو سکتی ہے, جب تک نشو و نما جاری رہتی ہے بدن کی, کہ ایک عمر پر آ کر وہ بدن رک جاتا ہے, اب بڑھتا نہیں ہے. وہ یہ کہیں 20 سال, کہیں 18 سال, کہیں 22 سال کی عمر میں ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ بڑھتا ہے بندہ. یہ تو یہ بڑھنا نہیں ہے مرادا, یہ تو مطلب بڑھاپے میں بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہوگا, یہ لمبائی میں بڑھنا, ہڈیاں بڑھنا. ہڈیاں ایک بار بڑھ گئیں اور اس کی عمر کا اینڈ ہو گیا بڑھنے سے, مطلب اب اس کے بڑھنے کی ایکسپائر ڈیٹ آ گئی کہ اب یہ بڑھ نہیں سکتا, خلاص اسٹاپ. تو اب یہ گوشت بھلے بڑھے گھٹے, ہڈی بڑھے گھٹے گی نہیں. جیسے بعض لمبے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ہم ٹھگنے ہو جائیں, تو ان کو ٹھگنے ہونے کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے, کہ یہ ایک مطلب یوں سمجھو کہ محال عادی ہے نا, یہ محال عادی کہتے ہیں اس کو, محال عادی کی دعا جائز نہیں ہے کہ اب یہ ٹھگنا ہو نہیں سکتا. اللہ کر دے تو اللہ کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہم اس سے عرض نہیں کر سکتے کہ میں لمبا ہوں یا اللہ میرے کو میں نیچے ہو جاؤں, اب تھوڑا قد میرا صحیح ہو جائے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ, تو دعا نہیں کر سکتے اب اس کے لیے, نہ ہم کسی کے لیے کر سکتے ہیں نہ اپنے لیے لمبے سے ٹھگنے ہونے کی دعا کر سکیں گے. اینڈ آ گیا, اب یہ بڑھ نہیں, اب یہ گھٹ نہیں سکتا. تو یوں اس عمر تک جیسے 18, 20, 22 سال جو میں نے بتایا, اس عمر تک کیونکہ ہڈیوں کی وہ ترقی رہتی ہے, نشو و نما ہوتی ہے, افزائش ہوتی ہے, تو اس عمر میں جس کو دودھ ہضم ہو جاتا ہو اس کو اگر وسعت ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کو خوب دودھ پینا چاہیے. آگے چل کر اس کے فوائد جو میں نے عرض کیے نا, یہ بڑھاپے میں ٹھیکڑے مرتا ہوگا صحت اس کی اچھی ہوگی. اب وہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ صحت اچھی رہے نہ بھی رہے. اور بھی تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق ہڈیوں سے اور دودھ سے نہیں ہوتا, زیادہ کھانے والے بھی تو بیمار ہوتے ہیں.
بس شہد کی جس طرح علامت ہوتی ہے کہ یہ اچھا شہد ہے یا خالص شہد ہے, دودھ کی بھی ایسی کوئی مختصر کوئی علامت بتا دیں کہ یہ اچھا دودھ ہے.
لا اعلم. یہ آپ نے توجہ اچھی دلائی. یہ ہیں جو بھینسے پالتے ہیں نا اسلامی بھائی بھی اپنے, ان سے کوئی رابطہ ہو نا تو وہ بتا سکتے ہیں غالباً کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے. ہم مطلب یہ باب المدینہ میں لی مارکیٹ ہے, اب پتہ نہیں ہے, تو وہاں ہول سیل میں دودھ بکتا تھا. ہمارے گھر کے قریب ہی تھا, مطلب پیدل ہی راستہ تھا, مطلب 5-7 منٹ 10 منٹ کا راستہ تھا, تو میں وہاں بھی جاتا تھا کبھی دودھ لینے کے لیے. تو وہاں بڑے بڑے ڈبے لاتے تھے دودھ کے, تو اس میں وہ دودھ میں یہ ہاتھ ڈالتے تھے کیا چیک کرنے کے لیے, لوگ یہ دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے تھے پھر یہ دیکھتے تھے. تو یہ بالوں میں جو دودھ رک جائے اور سفیدی اور یوں نمایاں ہو جائے اور دودھ کی سفیدی, تو یہ دودھ گاڑا, تو اس کو یوں بولتے تھے کہ یہ دودھ اچھا ہے. جو فوراً پانی کی طرح پھسل جائے تو وہ دودھ یعنی کہ وہ گھٹیا دودھ ہے. اب یہ بولتے تھے کریم نکلا ہوا ہے اس طرح, اللہ بہتر جانے, اور شاید یہ کوئی تیل یا کوئی جمع ہوا ہو ایسا لگتا ہے کہ ڈالتے تھے اس میں, کہ وہ کچھ کچھ نہیں گولیاں ہلکی ہلکی وہ چکناہٹ کی وہ اس پر تیرتی ہوتی تھی دودھ میں, تو یہ امپریشن کہ یار یہ تو بغیر کریم نکلا ہوا دودھ ہے. اب وہ خدا بہتر جانے ایک کریم نکلا ہوا ہوتا تھا یا کیا, یہ نقلی ڈالی ہوئی ہیں یا واقعی اصلی ہیں, اللہ بہتر جانے. چور کی 14 نظریں, اس طرح مطلب یہ کہ ملاوٹ کرنے والوں کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ برا نہیں, اچھے لوگوں کی بھی ایک تعداد دنیا میں پائی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوبی وین کے ذریعے بیلا بلوچستان کے عاشقان رسول بھی ہیں اور پنجاب میں بھی عاشقان رسول ہیں, اور بھی اسلامی بھائیوں کی جو اطلاعات ملتی ہیں وہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور ابھی ہم آپ کو منظر دکھا رہے ہیں کورنگی کا.
بھائی صاحب اس وقت ہم موجود ہیں کرنگی کے علاقے کرنگی نمبر 1 میں, اور گودرا کالونی مدنی مسجد ہمارے سامنے جگمگا رہی ہے, اور یہاں کے اسلامی بتا رہے ہیں کہ بابا بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس گراؤنڈ میں بیان بھی کیا تھا, مسجد کے اندر بھی بیان کیا تھا, نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں. جی نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں. تو یہاں کے عاشقان رسول امیر السنت کو سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ہمارے پاس آج کچھ سیگمنٹ بھی ہیں یہاں پہ جو عاشقان رسول موجود ہیں, ان سے کچھ سوال کر کے اگر جواب درست ہوا تو انشاءاللہ ان کو تحفے بھی پیش کیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے کیا کیا تحفے ہیں, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں کچھ. آپ لوگ پھر پیچھے رہیے, میں آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے کچھ سوالات ہوں گے. اچھا پہلا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے, جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے. قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ مدنی پنسورہ ملے گا. چلیں جی.
رمضان المبارک میں.
رمضان المبارک میں جی, جواب بالکل درست ہے.
وہ آسان سا سوال باپا سے لے لیتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی مدینہ مدینہ تیارے ہوئے آپ لوگ؟
تو تسلی کے ساتھ باپا کی آواز کورنگی تک پہنچ سکے اس کے لیے تھوڑا تحمل سے کام لینا پڑے گا.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت ظاہری عمر شریف کتنی تھی؟
اگر یہ فیضان مدینہ والوں نے جواب دے دیا نا باپو تو فیضان مدینہ والوں کو تحفہ مل جائے گا. جی فیضان مدینہ میں بھی ایک حاجی امین.
جی جی یہاں تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں.
جی جی ہم بھی کوئی 40 سال. 40 سال
جواب درست ہے.
واہ
باپا کون سی کتاب دیں؟ غیبت کی تباہ کاریاں, اصلاح اعمال, حکایت نصیحتیں, نیکی کی دعوت.
ان چاروں میں سے مطلب فرض علوم پر غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت میں بھی فرض علوم ہے, غیبت کی تباہ کاریاں پیش کر دیجئے.
بابا مدنی فیس
انشاءاللہ تین اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس سال, اسی رمضان مبارک دس دن کے اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی عراق کی مسجد میں.
اور یہ کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟
انشاءاللہ دو تین مہینے لگ جائیں گے. دو تین مہینے لگ جائیں گے.
92 دن کا ہدف لے لیں
انشاءاللہ.
اب تھوڑا مشکل سوال کروں؟
جی تیار ہیں.
کسی ایسی سورت کا نام بتائیے جس کو آدھے قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. فضائل کے اعتبار سے, فضائل کے اعتبار سے آدھے قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے.
سورۃ یاسین.
جو غلط جواب دے اس کی کوئی مدنی سزا ہوگی کہ نہیں؟
حاجی امین آپ بھی تیار ہیں نا؟
آل عمران. سورہ آل عمران.
باپو ہمارے یہاں سے جواب آ رہا ہے.
سبحان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کہاں سے آئے آپ کا نام بتائیے؟
سورہ زلزال ہے, نصف قرآن.
جواب درست ہے. سورۃ الزلزال یہ فضیلت میں یعنی یہ اگر پڑھ لے نا سورۃ الزلزال دو مرتبہ تو گویا ایک پورا قرآن ختم کر لیا. ایک بار پڑھے تو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا.
چلیں آپ کچھ مدنی فیس دیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی مدینے کی تسبیح, امیر علیہ سنت کا نوٹ, اور امیر علیہ سنت کے استعمال میں جو ہوا ہے استعمال ہوا ہے وہ مٹی کا پیالہ, پانی کا پیالہ بھی آپ کو تحفے میں دیں گے. تین تین چیزیں ہیں لیکن آپ بھی تحفہ دو مدینہ مدینہ. ہاں کورنگی والوں کو بھی لگے گا فیضان مدینہ والے کیسا تحفہ دیتے ہیں. جی اسلام بھائی لے کر پہنچے ان تک. جی حاجی امین
انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ 12 روز کا کورس کروں گا.
12 روزہ کب کریں گے؟
نفل مدنی کورس کروں گا
چاند رات
انشاءاللہ.
اور ابھی فیضان مدینہ میں کیسے رہیں گے؟
انشاءاللہ امامہ شریف باندھوں گا.
کب سے؟
آج رات ابھی اسی وقت.
آج رات ابھی اسی وقت. دیکھیں باپو فیضان مدینہ والے 12 روزہ کورس کر رہے چاند رات سے.
جنہوں نے مائک پکڑا ہے نا یہ حاجی امین ان سے بنوا لیں.
باپو مزید کچھ
ادھر جو ہے وہاں پہ 12 دن کی نیت ہے لیکن یہاں پر کتنے دن کی نیت ہے؟ جی جی آج صاحب
انشاءاللہ 63 دن کی.
انشاءاللہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس.
کب؟
63 دن کا مدنی تربیتی کورس.
دیکھو اب میں پہلے یہ عرض کر دوں، پہلے سن لیجئے کہ جب تک دل میں نیت نہ ہو پکی تو اس وقت تک نیت نہ کہیں، ورنہ یعنی مروت میں یہ ہے کہ میں نے کرنا تو نہیں ہے لیکن اب یہ پکڑ لیا انہوں نے تو کیسے جان چھڑاؤں، تو یوں بول دیا مروت میں، تو یہ جھوٹ کا گناہ ہوگا. اور ہم کو تو گناہوں سے توبہ کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں. تو جو ذہن بنتا ہے آپ کا 63 روزہ تربیتی کورس کا اگر بنتا ہے تو، ورنہ ٹھیک ہے ہم منع کر دیں گے، میں نہیں کر سکتا، معافی مشکل.
انشاءاللہ بابا، انشاءاللہ عزوجل.
ذہن بنتا ہے کرنے کا،
نیت کی ہے میں نے انشاءاللہ عزوجل.
نیت ہے نا، تو
انشاءاللہ عزوجل
اسی سال کے اندر اندر، ٹھیک ہے نا، اسی سال کے اندر اندر کی نیت کر لیں.
انشاءاللہ اسی مہینے کے بعد انشاءاللہ رمضان
شوال المکرم میں
آپ دعا کیجیے انشاءاللہ عزوجل اسی مہینے کے بعد.
میں یہ لگتا ہے کریں گے یار
انشاءاللہ عزوجل.
سن کر میرا پھر انہوں نے اس طرح کہا، اللہ نے چاہ تو کریں گے.
اچھا یہ تحفے دیے جا رہے ہیں، کیا کیا دیا جا رہا ہے؟
یہ تسبیح مدینہ،
تسبیح مدینہ، ماشاءاللہ اسے امیر سنت نے یہاں اس پر اسے استعمال بھی کیا ہے.
باپا کا دستخط کیا ہوا نوٹ،
نوٹ
اور پیالہ جو باپا کے استعمال میں رہا.
اچھا یہ مجھے امید ہے کہ اس مٹی کے پیالے میں امیر سنت نے پانی بھی پیا ہوگا. ماشاء اللہ.
یہ جہاں پبلک جمع ہوئی تھی یہ بظاہر تو محلہ تھا، توجہ نہیں رہی. اب وہ دے نعرے تھے، دے اسپیکر، تو کتنوں کی دل آزاریاں اور ایزا ہوئی ہوگی. اس کا کیا کریں گے اپنے؟ یہ کسی نے چٹھی لکھ کر مجھے توجہ دلائی، کم از کم آئندہ کل نہ ہو، آج ہوا اس کی بھی تو ذرا
وضاحت لے لیں.
توبہ تلافی کیا ہوگا یار، یعنی یہ محلہ تھا، وہ دے پبلک جمع ہوئی تھی، دے چیخ رہے ہوں گے تو اپنے کو آوازیں نہیں آ رہی تھی. سب ایک جشن کا سما ہوگا، کل کئی لوگ کام کاج پہ جانے والے ہوں گے، کوئی تلاوت کر رہے ہوں گے، کوئی کچھ کر رہے ہوں گے، ان کو تو بڑا حرج ہوا ہوگا.
جی باپو
کرو چھوڑ بےچارا باپو، یہ آپ ہمیشہ خیال رکھیے آپ.
جی باپا جانی، جہاں ہم موجود تھے کرنگی جی. اچھا باپا جانی، ادھر مسجد ہے مدنی مسجد، یہ تمام اسلام بھائی جو ہے سن بھی رہوں گے اس علاقے والے شاید، تو ادھر مسجد ہے اور ادھر جو ہے گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اطراف میں کوئی بھی گھر وغیرہ نہیں ہے. اور مسجد سے چند قدم ہم اندر چلے گئے تھے اور مسجد کے ساتھ جو ہے بہت بڑا ایک صحن ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم نے یہ ترکیب بنائی تھی. ہم نے تھوڑا خیال تو کیا کل مسجد، اور جو آئندہ ہم جہاں بھی جائیں گے اور مسجد جو آپ نے مدنی پھول دیے ہیں انشاءاللہ وہ ذہن میں رکھیں گے.
ماشاءاللہ.